الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم معزز اور محترم سامعین, آج کے درس قرآن کا موضوع ہے اپنی اصلاح آپ. اس موضوع کو میں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلے حصے میں اپنی اصلاح کے لیے قرآن و سنت سے پانچ رہنما اصول پیش کیے جائیں گے. اس کے بعد اپنی اصلاح کی راہ میں دو بڑی رکاوٹوں کا ذکر ہوگا, اور پھر تیسرے حصے میں اپنی اصلاح کے لیے میں آپ کے سامنے ایک جامع لائے عمل انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, فلاح پا گیا وہ شخص وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا, یعنی اپنی اصلاح اور تعلیم و تربیت کرتا رہا, اور یہ عمل ساری زندگی جاری اور ساری رہا, اور جس نے اپنے نفس کی اس آواز کو دبا دیا وہ خائب و خاسر اور ناکام و نامراد ہوا. انسان کی تعلیم و تربیت اور اس کے اخلاق اور کردار کو, اس کے اعمال کو بنانا اور سنوارنا اور اس کے اندر نکھار پیدا کرنا, یعنی انسانیت سازی, یہ دنیا کا انتہائی مشکل کام ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشکل کام کے لیے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا, اور ان کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ بیان فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات کی روشنی میں انسانوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں, ان کے اخلاق, ان کے معاملات, ان کی عادات و اطوار اور ان کے عقائد اور ان کی عبادات اور ان کی پوری زندگی کو صاف ستھرا بناتے ہیں اور اس کے اندر نکھار پیدا کرتے ہیں, ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں. یہ کام اگر مشکل ہے تو اپنی ذات کی اصلاح اس سے بھی مشکل تر کام ہے. اس لیے کہ اپنی اصلاح کرنا, اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا, یہ ایک ایسا عمل ہے جو ساری زندگی جاری اور ساری رہتا ہے. ہر وقت انسان کا نفس, نفس امارہ, اس کو خواہشات اپنی طرف کھینچتی ہیں, اور ان خواہشات کو قرآن و سنت کی لگام ڈال کر شریعت کے تابع بنانا, یہ ایک ایسا عمل ہے جو انتہائی مشکل ترین کام ہے. لیکن بہرحال یہ ناممکن نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے لیے قرآن و سنت میں رہنمائی موجود ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ہمارے بس میں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کام اگرچہ مشکل ہے لیکن انتہائی ضروری اور ناگزیر ہے. اس لیے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو, وہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی تک پہنچے, وہ آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کی جنت کو حاصل کر پائے. تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنی اصلاح, اپنی تعلیم و تربیت, یہ انتہائی لازمی اور ناگزیر عمل ہے. اور اس سے روح گردانی کرنے والا انسان, اس سے صرف نظر کرنے والا انسان, وہ دنیا اور آخرت میں ناکام و نامراد ہے, خائب و خاسر ہیں۔ اس لیے اپنی اصلاح انتہائی ضروری ہے۔ اس اصلاح کے لیے چند رہنما اصول ہیں جو قرآن و سنت میں تعلیم دیے گئے ہیں، ان میں سے پانچ کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سب سے پہلی چیز ہے احساس ذمہ داری کا شعور، یعنی ہر انسان کو اس بات کا شعور حاصل ہو کہ اپنے بھلے اور برے کا اور اپنی اصلاح و بگاڑ کا ذمہ دار وہ خود ہے، اور جس طریقے سے اس دنیا میں اپنے حصے کا ہر کام اسے خود کرنا پڑتا ہے اور اسے اسی کام کا نتیجہ حاصل ہوتا ہے جو کام وہ خود کرتا ہے، کسی دوسرے کے کیے ہوئے کام کا فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح سے انسان اس بات کو بھی محسوس کرے اور اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے کہ اپنی اصلاح و تربیت کا کام بھی اس کے خود کرنے سے ہوگا، اور اخروی نجات کا دارمدار بھی اس پہ ہے کہ انسان خود اس نجات کے لیے اٹھے اور جدوجہد اور کوشش کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو، سب سے پہلے اپنی ذات کا ذکر ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو انسان کے اندر اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اس دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے اپنی اصلاح میں نے خود کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من اہتدا فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت کی راہ کو اختیار کرے گا، جو رائے راست پہ چلے گا، جو اللہ کی بندگی اور غلامی اور رسول کی اطاعت کے راستے کو اختیار کرے گا، فانما یہتدی لنفسہ، اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات ہی کو پہنچے گا، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور اگر وہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑے گا تو اس کی اس گمراہی کا وبال بھی اسی کے اوپر آئے گا، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور آخرت میں کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر انسان کو آخرت میں اپنے کیے کی جزا اور سزا ملے گی۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، جو بھی انسان کمائے گا اس کا وبال اس کے اوپر ہے، اور اگر اچھی کمائی کرے گا، نیک عمل ہوں گے تو اس کی جزا اسے ملے گی، اور اگر بری کمائی کرے گا تو اس کی اسے سزا ملے گی۔ تو ایک پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اندر یہ فکر پیدا کرے اور یہ احساس پیدا کرے کہ میں نے اپنے اخلاق، اپنے سیرت و کردار، اپنے عقیدہ اور اپنے عمل، ہر چیز کو خود بنانا اور سنوارنا اور اس کی اصلاح کرنی ہے۔ بدقسمتی سے ہمیں دنیا کے معاملات میں اپنی اصلاح کی فکر ہے اور بہتر سے بہتر اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہم رہتے ہیں، لیکن اگر کسی چیز کی فکر نہیں ہے تو وہ اپنے ایمان کی، اپنے کردار کی اور اپنے عمل کی اور اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ دنیا کے معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آدمی بیمار ہو جائے، اسے جسم میں کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی تکلیف پہنچے تو فوری طور پر اٹھتا ہے، چلتا ہے، ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے، اسپتال میں جاتا ہے اور علاج کراتا ہے۔ لیکن اگر گناہوں کے اندر انسان لت پت ہیں، خدا کی نافرمانیاں کرتا جا رہا ہے اور اس کا قلب و روح بیمار ہو چکے ہیں، کلا برانہ علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ چکا ہے، میل چڑھ چکا ہے، ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، تو دلوں کی اس سیاہی کو دور کرنے اور اس کو دھونے کے لیے انسان اٹھ کر کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور یہاں وہ صرف دعاؤں، آرزوں، تمناؤں اور خواہشات ہی سے کام چلانا چاہتا ہے۔ حالانکہ جسمانی بیماریوں کے مقابلے میں انسان کے قلب و روح کی بیماری زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ میرے اگر ہاتھ پاؤں کے اندر کوئی تکلیف ہوگی، میرے جسم میں کوئی تکلیف پہنچے گی تو اس کے ازالے کی تو بہت ساری صورتیں موجود ہیں، لیکن اگر میرے قلب و روح بیمار ہو گئے تو میری دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اپنی باطنی اصلاح کی فکر اپنی ظاہری اصلاح سے زیادہ ہونی چاہیے، اور اپنے دین و ایمان کی فکر اپنی دنیا کے مقابلے میں کہیں گنا زیادہ ہونی چاہیے، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تھی۔ تو جب ہم نے اپنے اندر یہ احساس بیدار کر لیا کہ میں نے اپنی اصلاح خود کرنی ہے اور اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک پہنچنے کے لیے اس کی تائید اور توفیق سے خود کوشش اور محنت کرنی ہے، تو تو اس احساس کے پیدا کرنے کے بعد جو دوسرا عمل اپنی اصلاح کے لیے ہم نے کرنا ہے وہ پختہ عزم اور مضبوط ارادہ ہے۔ انسان چونکہ ارادے کے لحاظ سے کمزور ہے، آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلم نجد لہ عزما، اس کے اندر ہم نے اس کے ارادے کو مضبوط نہ پایا، اس کے اندر ارادے کی کمزوری پائی گئی، جس وجہ سے شیطان نے جب آدم کے سامنے قسم کھائی تو وہ بات بھول گئے جس کی اللہ تعالیٰ نے ان کو تاکید کی تھی۔ تو چونکہ یہ فطرت ہے انسان کی کہ انسان بہت ساری چیزوں کے بارے میں ارادہ کرتا ہے، اٹھتا ہے، دو قدم بڑھاتا ہے، لیکن پھر مشکلات کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، کمزوری دکھاتا ہے، تھک اور ہار جاتا ہے۔ تو اپنی اصلاح کے لیے ایک مضبوط عزم اور ارادے کی ضرورت ہے، مستقل مزاجی کی ضرورت ہے۔ ارادہ اور خواہش دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں خواہش کرتے ہیں، تمنائیں اور آرزوئیں رکھتے ہیں، میں اچھا بن جاؤں، مجھے بہت سارے پیسے مل جائیں، بہت اچھی نوکری مل جائے، یوں ہو جائے اور وہ ہو جائے، یہ آرزوئیں اور خواہشیں ہیں۔ ایسا سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک انسان اس کے لیے پختہ عزم اور ارادہ نہ کرے اور اس کے لیے عملی صحیح اور جہد نہ کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ انسان کی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ومن اراد الآخرت وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ ومن اراد الآخرة، جو آخرت کے لیے ارادہ کرتا ہے، یہاں ارادے کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہاں ارادے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے ویسی کوشش کرتا ہے جیسی کوشش کے کرنے کا اس کا حق ہے، یعنی جیسا کام ہے اس کے لیے جیسی جدوجہد کی، جیسی محنت کی، جیسی کوشش کی ضرورت ہے ویسی کوشش اس کے لیے انسان کرے، لیکن اس کے لیے پہلے ومن اراد الآخرہ، اس کے لیے پہلے انسان ارادہ کرتا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا من کانا یورید خرص الآخرہ نزید لہو فی خرصہ، جو ارادہ کرتا ہے آخرت کی کھیتی کے لیے ہم اس کی کھیتی کو کئی دنا بڑھا چڑھا کر واپس لوٹاتے ہیں۔ ارادہ کرتا ہے، یعنی یہاں ارادے سے مراد یہ ہے کہ اس کے لیے پختہ عزم کرتا ہے اور پھر اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا ومن کانا یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کے لیے ارادہ کرتا ہے نوتے ہی منہا وما لہ فی الآخرت من نصیب، اور پھر اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو ہم اسے دنیا میں سے وہ کچھ دیتے ہیں جو اس کے حصے میں ہوتا ہے جس کے لیے وہ کوشش اور محنت کرتا ہے، وما لہ فی الآخرت من نصیب، لیکن چونکہ اس کا ارادہ صرف دنیا کے لیے ہے اس لیے آخرت میں وما لہ فی الآخرت من نصیب، آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو یہ پختہ عزم اور ارادہ یہ دوسری چیز ہے جو ہم نے کرنی ہے، اور اس پختہ عزم اور ارادے میں اور خواہش میں فرق کیا ہے ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا خواہش، آرزو اور تمنا یہ ہے کہ میں صبح سویرے اٹھوں اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کر سکوں، لیکن مدت گزر جاتی ہے اور میں ایسا نہیں کر پاتا ہوں، اس لیے کہ یہ محض خواہش ہے، یہ پختہ عزم اور ارادہ نہیں ہے۔ اگر آدمی اس کے لیے پختہ عزم اور ارادہ کرے کہ میں نے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے تو پھر اس کے لیے وہ انتظام کرے گا کہ وہ فجر وقت اٹھ سکے، مثلا ایک گھڑی خریدے گا اور فجر کے وقت میں اس کا الارم سیٹ کر کے رکھے گا، وہ گھڑی الارم دے گی، اس کی آنکھ کھلے گی، یہ اٹھے گا، وضو کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے ہوئے یہ مسجد کی طرف چل پڑے گا اور مسجد میں جا کر نماز ادا کرے گا، یا کسی دوست سے کہے گا کہ مجھے جگا لینا، یا اگر اس کے پاس وہ گھڑی نہیں ہے، اس کے پاس موبائل ٹیلی فون ہے، اس کے اندر وہ الارم لگا لے گا، یعنی اس کے لیے لازماً کوئی انتظام کرے گا تاکہ وہ فجر کے لیے اٹھ سکے اور نماز ادا کر سکے۔ دنیا داری کے معاملات میں ہم بالکل ایسا ہی پختہ ارادہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کوشش بھی شامل ہوتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں، اپنی اصلاح کے معاملے میں، ہم صرف تمنائیں اور آرزوئیں اور خواہشات دلوں کے اندر پارتے رہتے ہیں جن کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ تو صرف دعا سے اور صرف تمنا سے اور صرف خواہش سے کوئی کام نہیں ہوتا جب تک انسان اس کے لیے پختہ عزم اور ارادہ اور پھر اس کے اوپر عمل کی کوشش نہ کریں۔ تو پختہ عزم اور مضبوط ارادے کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے سعی، ومن اراد الاخرت وسعى لها سعيها, اور پھر اس کے لیے ویسی صحیح کرے کہ جیسی صحیح کرنے کا حق ہے. صحیح کے معنی ہوتے ہیں کوشش اور محنت کرنا. صفا اور مروہ کے درمیان حج اور عمرے کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو صحیح کرتے ہیں, تو اس صحیح کے دوران صفا اور مروہ کے درمیان آدمی 7 چکر لگاتا ہے, دوڑتا ہے, کوشش کرتا ہے. وہ صحیح 7 چکروں کے بعد مکمل ہوتی ہے. اور ایک آدمی اگر شدید تھکا ہوا ہے اور اس کے اعضاء اس کا ساتھ نہیں دیتے, اس کے باوجود وہ اس صحیح کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ 2-4 چکر لگانے کے بعد وہ تھک ہار کر بیٹھ جائے, حالانکہ صحیح کے دوران بڑی مشکلات اور بڑی رکاوٹیں ہیں, بہت زیادہ رش ہوتا ہے, چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور اس کے باوجود انسان کوشش کرتا ہے اور اس صحیح کو مکمل کرتا ہے. تو جو تیسرا کام ہم نے اپنی اصلاح کے لیے کرنا ہے وہ صحیح ہے, یعنی اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں, ان رکاوٹوں کے باوجود ہم نے اپنی اصلاح کے عمل کو مسلسل کرنا ہے اور ساری زندگی اس اصلاح کے عمل کو جاری رکھنا ہے, تھک ہار کر بیٹھ نہیں جانا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون ہے, جو قانون فطرت یا قانون قدرت ہے, وہ یہ ہے کہ وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کو وہی کچھ حاصل ہوتا ہے جس کے لیے وہ اپنے آپ کو تھکاتا ہے, جس کے لیے وہ صحیح کرتا ہے, اور جس کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, اور انسان کی صحیح کا پورا پورا بدلہ اس کو دیا جاتا ہے اور اس کو اس کا پورا پورا بدلہ ملتا ہے. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى, پھر اس کی جزا کا پورا پورا بدلہ ہم اس کو عطا کریں گے. یعنی انسان دنیا کے لیے محنت کرتا ہے تو اسے دنیا ملتی ہے, آخرت کے لیے محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسے آخرت عطا کروں گا. لیکن اس کے لیے بہرحال جدوجہد اور کوشش اور محنت اور مسلسل کوشش اور محنت یہ لازمی شرط ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی صحیح کا اگر ہم پس منظر دیکھیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک معصوم بچے تھے, ان کی والدہ ان کے ساتھ تھی, اس صفا کے پہاڑی کے اوپر ان کو چھوڑ کر ان کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کی تلاش میں نکلتی ہیں. یہ آج کی صفا اور مروہ کی طرح درمیان میں خوبصورت قسم کی ٹائلیں لگی ہوئی ایک راستہ نہیں بنا ہوا تھا, یہ دو پہاڑیاں تھیں, ان کے درمیان جو ہے وہ ناہموار راستہ تھا, پتھر تھے اور درمیان میں راستہ جو ہے وہ نشیبی تھا. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معصوم بچے کو وہاں چھوڑ کر ان دو پہاڑیوں کے درمیان مسلسل جو ہے وہ تگودو کرتی رہیں, دوڑتی رہیں کہ کہیں ان کو پانی مل جائے اور اپنے بچے اور اپنی زندگی کی بقا کے لیے ان کو پانی کی ضرورت تھی. اس جدوجہد میں, اس تگودو میں انہوں نے وہاں 7 چکر لگائے, اور ان کی سنت کی یادگار میں مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگا کر صحیح کریں. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہ معصوم بچہ جو مستقبل میں اللہ کا پیغمبر بننے والے ہیں اور ایک پیغمبر کے بیٹے ہیں, وہ پانی کی شدید ضرورت کے لیے پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, اور دوسری طرف ان کی ماں پانی کی تلاش کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہی ہیں. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اپنی گود میں لٹا کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اے اللہ ہمارے لیے پانی پیدا کر دے, اور خدا کی رحمت جوش میں آتی اور پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا. لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس بات کا درس دینا تھا کہ انسان کو اپنی استطاعت کی حد تک صحیح اور جہد کرنی ہے, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی. یہاں اللہ کی رحمت کب جوش میں آئی؟ جب سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ دوڑ کر 7 چکر کاٹے, اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر رو رہے ہیں, تب اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور زمزم کا وہ چشمہ وہاں سے پھوٹا جو قیامت تک آنے والے کروڑوں اربوں انسانوں کو سیراب کرتا رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ وہ مضبوط اور پختہ عزم اور ارادے کے بعد اس مقصد کے حصول کے لیے مسلسل جد و جہد اور کوشش کرے جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو ایک آدمی اپنی اصلاح کیوں کرنا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا مسلمان اور اچھا انسان بن جائے، تو اس کے لیے اسے مسلسل جد و جہد کرنی پڑے گی اور محنت کرنی پڑے گی۔ محض تمناؤں اور خواہشات سے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جس نے اپنا احتساب کیا اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کیا، جبکہ عاجز وہ ہے جس نے خواہشات کی پیروی کی اور خدا پر صرف امیدیں باندھتا رہا۔ یعنی آخرت کی بات آتی ہے، اپنی اصلاح کا معاملہ ہوتا ہے، دین کو اختیار کرنے، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، دین کا علم حاصل کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ بڑا رحور رحیم ہے، بس جی دعا کرے ایسا ہو جائے اور ویسا ہو جائے۔ لیکن دنیا داری کی بات ہو تو آدمی اٹھتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی نے اگر نوکری کرنی ہے، اچھے سے اچھے کام کی تلاش میں ہے، زیادہ سے زیادہ چاہتا ہے کہ اس کو بہتر جو ہے وہ تنخواہ ملے، اچھی تنخواہ ملے، زیادہ سے زیادہ سہولتیں اسے حاصل ہوں، تو اس کے لیے وہ یہ نہیں کرتا کہ ایک مولوی صاحب کے پاس چلا جائے اور ان سے کہیں کہ مولوی جی دعا کریں بس مجھے نوکری مل جائے۔ دعا وہ ضرور کرے گا اور کرنی چاہیے، لیکن اس دعا کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرے گا؟ وہ اس نوکری کے حصول کے لیے مسلسل کوشش کرے گا، جدوجہد کرے گا، اپنے سارے وسائل لگائے گا، کچھ دوستوں سے کہے گا، کچھ کمپنیوں میں جائے گا، اپنے کاغذات تیار کرے گا، مختلف جگہوں پہ جائے گا، کسی کمپنی کے اندر انٹرویو دے گا، یہ سارے کام وہ مسلسل کرتا رہے گا۔ اور دو چار دن، دس دن، مہینہ کرنے کے بعد یہ نہیں کہ تھک کر بیٹھ جائے گا کہ نوکری تو ملتی نہیں ہے، چھوڑیے جی دفع کیجیے، یہ کام سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ مسلسل کوشش کرتا ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر اس کو کام مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو اپنی اصلاح، تزکیہ نفس، اللہ کی رضا اور اس کی جنت کے حصول کے لیے اپنے آپ کو اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنانے کی جو کوشش ہے، یہ ساری زندگی اس نے کرتے رہنا ہے، مسلسل کرنا ہے اور اپنے آپ پہ مسلسل توجہ دینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ یعنی انسان جب بہتری اور بھلائی کے لیے کوشش کرتا ہے، خیر کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اللہ کی رضا کی طلب میں نکلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے سبلنا بہت سارے راستے کھول دیتا ہے، ایک راستہ نہیں کئی راستے کھول دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کی طرف سے آغاز ہو، ہوتا اللہ تبارک و تعالی کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالی کا توفیق دینے کا قانون کیا ہے، اس کی سنت کیا ہے، کس کو وہ توفیق دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا، اللہ راستے کن لوگوں کے لیے کھولتا ہے؟ جو اس کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، جو اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اس کی طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لنہدینہم سبلنا، وہ کہتا ہے کہ لازماً میں ان لوگوں کے لیے پھر راستے جو ہے وہ کھول دیتا ہوں، لیکن جدوجہد تو انسان کو خود کرنی ہے۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، میں تمہیں دوں گا۔ یعنی پہلے انسان مانگے گا، طلب کرے گا، ہاتھ پھیلائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے گا۔ اگر انسان طلب ہی نہ کرے، اس کے اندر خواہش ہی پیدا نہ ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ ہی نہ پھیلائے، تو اس کو زبردستی سے تو کچھ نہیں دیا جائے گا، کچھ نہیں ملا۔ جس طرح ایک بچہ ہے، وہ بھی جب تڑپتا ہے، روتا ہے، تو پھر ماں اسے جو ہے وہ دودھ چھاتی سے چمٹاتی ہے، پیار کرتی ہے اور اس کے بعد اسے دودھ پلاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان جب اپنی اصلاح کے لیے اٹھے گا، قدم بڑھائے گا، کوشش کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق اسے عطا فرما دیں گے، اور پھر وہ سارے کے سارے ذرائع و وسائل اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی اصلاح کے لیے پیدا کیے ہیں، وہ بھی اس کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے، لیکن اسے اٹھنا اور کوشش کرنا پڑے گا، اور اس اٹھنے اور کوشش کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا پھل ضرور عطا فرمائیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھ کر پھر اس انسان کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور جب وہ دو ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی سے زیادہ اس کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ کر جاتا ہوں، اور جب وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ بندے کی طرف سے پہل ہو، بندہ اٹھے اور چرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ کرے، رجوع کرے، کھڑا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ چوتھا کام اس سلسلے میں ہم نے جو کرنا ہے وہ ہے ہدف کا تعین، ترجیحات ہم نے جو ہیں اس کا تعین کرنا ہے کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور اصلاح کا مقصد کیا ہے، میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں، کہاں پہنچنا چاہتا ہوں، میرے پیش نظر کیا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہدف ہمیں دیا ہے، جو مقصد ہمارے سامنے رکھا ہے، وہ یہ کہ ایک انسان اچھا انسان اور اچھا مسلمان اس لیے بننا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا اور اس کی جنت کو حاصل کر سکے. اس لیے کہ رضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضا وہ سب سے بڑی چیز ہے جس کے حصول کے لیے کسی انسان کو تگودو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے. فمن زخزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کہ ایک انسان دوزخ کے عذاب سے بچ جائے اور اس کی رضا، اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک پہنچ جائے. یہی فوز عظیم ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور اس چیز کو اگر انسان اپنا ہدف بنا لے تو پھر یہ مشکل کام، یعنی اپنی اصلاح کا کام، اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک پہنچنے کا کام، یہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جب کسی چیز کے ساتھ انسان کو عشق اور محبت ہو جائے تو پھر اس کام کا حصول آسان ہو جاتا ہے، خواہ وہ کام انتہائی مشکل کیوں نہ ہو. مطلب آپ دیکھیں، ایک مثال کے ذریعے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا روم نے ایک حکایت بیان کی ہے کہ ایک معصوم بچے کو ایک چیل اٹھا کر لے گئی اور بہت دور جا کر ایک پہاڑی کے اوپر بیٹھ کر اسے نوچنے لگی. تو جب ماں کو اس کا علم ہوا تو فوری طور پر اٹھ کر اس کی طرف دوڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی بہت سارے لوگ، مرد اور عورتیں، اس کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے. لیکن وہ سارے کے سارے لوگ، جن میں جوان اور صحت یاب لوگ بھی تھے، وہ راستے میں تھک ہار کر بیٹھ گئے. لیکن وہ ماں جو بوڑھی بھی تھی اور کمزور بھی تھی، وہ برابر دوڑتی رہی اور مسلسل آگے بڑھتی رہی، حتیٰ کہ اس پہاڑی کے اوپر پہنچ کر اس نے اپنے بچے کو چھڑا لیا. اب یہ ماں کے اندر یہ چیز کیسے پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ اس نے ماں کے، اس بچے کے ساتھ جو محبت تھی، اس کے ساتھ جو تعلق تھا، وہ تعلق اور وہ محبت کسی دوسرے کو نہیں تھی. تو اس محبت اور اس بچے کے ساتھ تعلق نے اس کمزور ماں کے اندر یہ قوت اور توانائی پیدا کر دی کہ وہ مشکل اور کٹھن کام اس کے لیے آسان ہو گیا جو دوسروں کے لیے مشکل تھا. تو جب ہم کسی کام کو اپنی محبت کا مرکز اور محور بنا دیں گے تو وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. جیسے ہم دنیا کے لحاظ سے اگر کسی مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے مسلسل کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، اپنے وسائل کو لگاتے ہیں، تو ہم اس مقصد کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم اپنی اصلاح کا بیڑا اٹھائیں گے اور اس میں ہمارے پیش نظر یہ ہوگا کہ اپنی اصلاح کر کے اللہ کی رضا اور اس کی جنت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا اور اس کی جنت کو اپنا مرکز بنا لیں اور اپنا نصب العین بنا لیں، اس پہ اپنی نگاہ گاڑ لیں، اور اس کی خاطر جو ہے اپنے سارے وسائل کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اوقات کو اگر وقف کر دیں، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مَنَّ سے مَن يَشْرِي نَفْسَ خُبْتِغَا مَرْضَاتِ اللہ، لوگوں میں سے بہت سارے وہ ہیں جو اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے. یعنی اللہ کی رضا ان کا گول اور ہدف ہوتا ہے اور اس کے حصول کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں اور کھپا دیتے ہیں. تو جب اس طریقے سے ہم اللہ کے ساتھ محبت کریں گے اور اس کی رضا اور اس کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد اور کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کٹھن اور مشکل کام کو ہمارے لیے آسان بنا دیں گے. اس کے بعد پانچویں چیز، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پانچ رہنما اصول ہیں اپنی اصلاح کے لیے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پانچویں چیز ہے اطمینان قلب اور مکمل یکسوئی. ہم اپنے ہدف اور نصب العین اور مقصد پہ اپنی نگاہ رکھیں اور پوری یکسوئی کے ساتھ اپنا رخ اور اپنی توانائیاں اور اپنی صلاحیتیں اس مقصد کے حصول کے لیے لگا دیں. جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان مشرقین سے، جن میں سے کوئی درختوں اور پتھروں کی پوجا کرتا تھا، کسی نے بت بنا رکھے تھے اور کسی نے کوئی انداز اور کسی نے کوئی انداز اختیار کیا ہوا تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان ساری چیزوں پہ اپنی نگاہ ڈالنے کے بعد یہ کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے پوری یکسوئی کے ساتھ اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. حنیفہ، میں یکسو ہو گیا ہوں، میں نے ہر طرف سے اپنا رخ پھیر کر اس ہستی کی طرف کر لیا ہے. تو جب آدمی اللہ کی رضا اور اس کی جنت کو اپنا نصب العین بنا لے اور یکسوئی کے ساتھ اس راستے پہ چلنا شروع کر دے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کام کو اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں. تو ہم اپنی نگاہ اپنے ہدف کے اوپر لگا دیں، جیسے وہ سورج مکھی کا پھول ہوتا ہے کہ وہ سورج کی طرف جو ہے وہ اپنا رخ موڑ دیتا ہے، یا جیسے کمپاس ہوتا ہے کہ آپ جدھر بھی الٹا سیدھا اس کو گما کر رکھیں لیکن اس کا رخ ایک ہی طرف رہتا ہے، تو ہم اپنا رخ اپنے خدا کی طرف کر لیں اور ہمارے اوپر ایک ہی رنگ غالب ہو جائے، وہ رنگ ہے صبغت اللہ کا رنگ، کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ کر لیں اور اللہ کا رنگ اپنے اوپر جو ہے وہ غالب کر لیں اور ہمارا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، تو پھر مقصد کا حصول ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم پختہ عزم کر لو تو پھر اللہ کے بھروسے پہ اس مقصد کے حصول کے لیے قدم آگے بڑھاؤ، آگے چلو، اٹھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آگے بڑھ کر تمہارا ہاتھ بٹھائیں گے اور تمہاری مدد کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت جو ہے وہ تمہیں حاصل ہوگی۔ اس کے لیے جو کام ہم نے کرنا ہے، جو ہمارے اختیار اور بس میں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اٹھیں اور عمل کریں، اس کے نتائج اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ جیسا یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، درخت لگانا، اس کے ساتھ پھل پھول لگانا یا اس کے پھل کھانا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن درخت لگانا اور اس کی پرورش کے لیے اس کے ساتھ مسلسل محنت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ وہ پانچ رہنما اصول ہیں جن کو اگر ہم اختیار کریں تو اپنی اصلاح و تربیت کے لیے ان بنیادوں کے اوپر چل کر انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح اور تربیت کے عمل کو بہتر طریقے سے کامیابی سے ہم ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت ساری رکاوٹیں اس کام میں ہمارے راستے میں آئیں گی، لیکن دو بڑی رکاوٹیں ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک ہے خواہشات نفس اور دنیا کی محبت، اور دوسری رکاوٹ ہے شیطان کی چالیں۔ خواہش نفس اور دنیا کی محبت، یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، انسان کا نفس امارہ ہمیشہ اسے برائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو خواہشات انسان کو رائے راست سے ہٹانے کے لیے اپنی طرف ہمیشہ کھینچتی رہتی ہیں۔ ان خواہشات کو شریعت کی لگام ڈال کر خدا اور رسول کا مطیع و فرمانبردار بنانا، یہ ہمارا کام ہے۔ اور دنیا کی محبت ایسی برائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر خواہش نفس سے زیادہ کسی چیز کی پوجا نہیں کی گئی، جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ تو جب تک ہم خواہشات کو کنٹرول نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔ خواہشات کو ختم کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان خواہشات کو کنٹرول کر کے شریعت کے دائرے کے اندر لانا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبع لما جئت بہ، تم اس وقت تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے ہو جب تک اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کر دو جو میں لے کر آیا ہوں۔ جب تک ہم اپنی خواہشات کو قرآن و سنت کے تابع نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ایمان ایمان حقیقی ہے ہی نہیں۔ تو دنیا کی محبت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے تائسہ عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم اور دینار کا بندہ تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ کوئی نہیں کہتا زبان سے کہ میں درہم و دینار کی پوجا اور پرستش کرتا ہوں کہ وہ اس کا بندہ کہلائے، لیکن ایک انسان اپنے ساری قوتوں اور وسائل کو اس کے لیے وقف کر دے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کہ مال آنا چاہیے، دنیا ملنی چاہیے، درہم و دینار زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اس دولت کا پجاری بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندے کی کیفیت یہ ہو جائے کہ اس کے پیش نظر صرف اور صرف دنیا کا حصول ہو، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے حرص و طمع آدمی کے دین و ایمان کو جتنا نقصان پہنچاتی ہے، دو بھوکے بھیڑیے بھی اگر کسی ریوڑ کے اندر داخل ہو جائیں تو اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد بتوں کی پوجا کرو گے، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا اور دنیا کے مال و دولت کی محبت میں تم اللہ کی رضا اور اس کی جنت کو بھول بیٹھو گے, تم اپنی منزل کو جو ہے وہ بھول بیٹھو گے. تو آج ہمارے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے. بل تو سے نون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا, بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو, حالانکہ اس کے مقابلے میں آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, لیکن تم کیوں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو؟ کلا بل تحبون العاجلہ, اس لیے کہ وہ بہت جلد حاصل ہونے والا فائدہ ہوتا ہے, یہ نقد ہے, اور آخرت مرنے کے بعد یعنی وہ ادھار کا معاملہ ہے, اور ظاہر ہے ادھار کے مقابلے میں آدمی نقد کی طرف زیادہ دوڑتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دنیا کی طرف دوڑ رہے ہو, اس طرح دوڑ رہے ہو, الحاکم التکاثر, کہ تکاثر زیادہ سے زیادہ مال اور دنیا اور دور کی دولت کے حصول میں تم اپنے مقصد حیات ہی سے غافل ہو جاتے ہو. فاما من طغى واثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى, فرمایا کہ جو شخص حد سے تجاوز کر جائے, اور وہ حد سے تجاوز کیا ہے؟ آثر الحياة الدنيا, دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینے لگے, اس کی ترجیحات جو ہیں وہ دنیا کے فوائد ہو جائیں, تو فإن الجحیم هي المأوى, اس کو پھر آخرت میں جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا. اتنی بڑی بدبختی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ ان آیات اور احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اس بات کو واضح فرمایا کہ خواہشات نفس اور دنیا کی محبت, یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو تباہی اور بربادی سے دوچار کرتی ہیں. تو یہ دو بڑی رکاوٹیں ہیں جو ہمارے راستے میں حائل ہوتی ہیں جب ہم اپنی اصلاح کا عمل کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری بڑی چیز ہے شیطان کے مکر و فریب اور اس کی چالیں. جب انسان اللہ کی رضا اور اس کی جنت کی طلب میں اس کے راستے میں آگے بڑھنا چاہتا ہے, تو شیطان اسے مختلف قسم کے وسوسے اس کے دل اور دماغ کے اندر ڈالتا ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ وہ انسان اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک نہ پہنچ سکے. بالکل ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ, اے آدم کی اولاد, شیطان تمہیں کسی فتنے کے اندر مبتلا کر کے اس طرح نہ کر دے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکال دیا تھا. تو وہ شیطان جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی اور اس کے بعد اس رب کے سامنے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ لَأُوَيَّنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, ان سب کو میں اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا, ہاں سوائے تیرے مخلص بندوں کے, باقی سب کو میں جہنم کی راہ پر لے جاؤں گا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, شیطان تو انسان کو موقع پر دھوکہ دیتا ہے. اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا تعلیم دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہا کرو, رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون, اے میرے رب میں شیطانی وسوسوں اور شیطان کی چالوں سے اور شیطان کی اکساہٹ سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. تو اپنی اصلاح اور جنت کی راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ شیطان کے مکر و فریب ہوتے ہیں. اس لیے اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا عہد کیا تھا کہ میں اس انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے سامنے سے اس کے اوپر حملہ کروں گا, اس کے پیچھے سے اس کے اوپر حملہ کروں گا, اس کے دائیں اور بائیں سے آؤں گا, لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان کے اوپر میرا بس نہیں چلے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ جب شیطان کی اکساہٹ محسوس کرو تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو, اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو. اور قرآن میں آتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, جب شیطان تمہیں وسوسہ ڈالے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیا کرو. تو ہم شیطان کے مکر و فریب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں اگر آ جائیں تو پھر اللہ کی پناہ ہی اس کے مکر و فریب اور اس کی چالوں سے ہمیں نجات دلا سکتی ہے. تو یہ دو بڑی رکاوٹیں ہیں, خواہشات نفس تو دنیا کی محبت اور شیطان کے مکر و فریب. اب میں آپ کے سامنے اپنی اصلاح و تربیت کے لیے ایک لائے عمل اختصار کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. جس لائے عمل کو اختیار کر کے ہم دنیا کی محبت اور خواہشات کے نفس کے غلبے سے بھی بچ سکتے ہیں اور شیطان کے مکر و فریب سے بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں اور ہم اپنی اصلاح کا عمل بھی کر سکتے ہیں. لیکن پھر ایک دفعہ میں یاد دہانی کے طور پر یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے ہمیں اس بات کی فکر ہو کہ میں اپنی اصلاح کا ذمہ دار خود ہوں, میں اپنی اصلاح کروں گا تو اس کا فائدہ مجھے پہنچے گا, اور اگر میں اپنی اصلاح نہیں کروں گا تو اس کا نقصان بھی مجھے ہی اٹھانا پڑے گا. تو اپنے اندر اس بات کی فکر اور یہ احساس اجاگر کرنا اور یہ شعور بیدار کرنا کہ میں نے اپنی اصلاح کا عمل خود کرنا ہے, اور اس کے بعد اس کے لیے پختہ عزم اور ارادہ کرنا, اور پھر اس پختہ عزم اور ارادے کے ساتھ مسلسل سعی اور جود اور کوشش اور محنت کرنا, اب ترجیحات کا تعین کرنا, اپنے اہداف کو طے کرنا, اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے جد و جہد کرنا. جو لائحہ عمل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں، پوری زندگی کا احتساب اور ہر معاملے میں احتساب. جس طرح دنیا کے معاملات میں ہم اپنے کھانے پینے، اپنے خوراک، اپنے لباس، ہر چیز کا جو ہے وہ حساب لگاتے رہتے ہیں، جہاں کہیں کوئی چھوٹی موٹی کمزوری اور خامی نظر ہوتی ہے فوری طور پر اس کی اصلاح کرتے ہیں، اس کو پورا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. نوکری ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، بینک بیلنس ہے، ہر چیز کا احتساب ہوتا ہے، ہر چیز کا حساب ہوتا ہے. تو ہم اس طریقے سے اپنے دین اور اپنی اصلاح کا بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے حساب کریں کہ میں دین کے حوالے سے کس مقام پہ کھڑا ہوں، میرا اپنا وقت، میری صلاحیتیں، میرے وسائل، میرا مال، میری اصلاح و تربیت کے اوپر اور میری آخرت کی فلاح و بہبود کے اوپر اور اللہ کی رضا اور اس کی جنت کے حصول کے لیے کتنا خرچ ہو رہا ہے. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ قبل اس سے کہ تمہارا احتساب کیا جائے تم اپنا احتساب خود کرو. تو جیسا ہم دنیا داری میں اپنے احتساب کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنے دین کے معاملے میں بھی ہر شخص اپنے آپ کو جو ہے وہ ناپ تول کر ہمیشہ اپنا جائزہ لیتا رہے کہ دین کے معاملے میں وہ کل کہاں تھا اور آج کہاں ہے. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ شخص سخت خسارے میں ہے جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے. ہم دنیا داری کے لحاظ سے روز اپنے آپ کو کل سے بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم اس بات کا جائزہ لینے کی قطن ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ میری قرآن پڑھنے کی کیفیت 10 سال پہلے کیا تھی اور آج کیا ہے، میری نمازوں کی کیفیت 1 سال پہلے کیا تھی اور آج کیا ہے. لیکن دنیا داری کے معاملے میں بینک بیلنس 2 سال پہلے کتنا تھا اور آج کتنا ہے، پلاٹ پہ اتنے 2 سال پہلے کتنے تھے اور آج کتنے بنا لیے ہیں. یہ سارے جائزے تو ہوتے ہیں، یہ حساب اور حساب کتاب تو ہوتا ہے، لیکن اپنی دینداری کے حوالے سے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اپنے اخلاق، اپنے عادات، اپنے معاملات اور اپنی عبادات، ان چیزوں کے حوالے سے کہ ان کے اندر کتنی بہتری آ رہی ہے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. بلکہ اس کا جائزہ لینے کی تو اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ دنیا داری کے لحاظ سے میں کہاں کھڑا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف بار بار توجہ دلاتے ہیں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، روزانہ اس بات کا جائزہ لو کہ تم نے اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے لیے، یعنی کل کے لیے کیا جمع کیا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ خدا کے ہیں اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا کے دین کو اس نے کیا مقام دے رکھا ہے. تو ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے اور روزانہ اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ خدا کے دین کو میں نے کیا مقام دے رکھا ہے، اور اس دین کے مطالبات کے اوپر اپنے آپ کو جانچتا اور پرکھتا رہوں کہ جب وہ دین کا کوئی مطالبہ میرے سامنے آتا ہے تو میری کیفیت اور حالت کیا ہوتی ہے، اور دنیا کے مطالبات اور دنیا کے تقاضے میرے سامنے آتے ہیں تو پھر اس وقت میری کیفیت کیا ہوتی ہے. دوسری چیز جو اپنی اصلاح کے حوالے سے ہے وہ ایمان و تقویٰ کی آبیاری. ایمان تو الحمدللہ لا کر ہم مسلمان ہوئے ہیں، الحمدللہ مومنین کے اندر، اہل ایمان کے اندر ہم شامل ہیں، لیکن ان اہل ایمان کو ہی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پہ اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے جو وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یعنی اپنے ایمان کی تجدید، بار بار اس ایمان کا جائزہ لینا کہ ایمان کے معیار کے اعتبار سے میں کہاں کھڑا ہوں. اسلام نے انسان کی اصلاح کے لیے جو لائحہ عمل اور جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کی اصلاح کرے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑے اور اس کو بیدار کرے. اس لیے اسلام کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ انسان کے اس نفس کو مخاطب کرتا ہے تاکہ انسان کے اندر ضمیر نام کی جو چیز، جسے ہم اردو میں ضمیر کرتے ہیں اور قرآن کریم کے اندر اس کو نفس لوامہ کہا گیا ہے، یہ اندر کا وہ پہرے دار ہے جو انسان کو خبردار کرتا ہے، اچھے کاموں پہ اس کی تحسین کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ اس کو روکتا اور ٹوکتا ہے، جسے ہم ضمیر کی آواز کہتے ہیں. وہ اندر سے انسان کے اندر ایک کھٹک سی جو پیدا ہوتی ہے، اسی کے بارے میں قرآن میں یہ کہا گیا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے وہ اپنے ضمیر کی اور نفس کی اس آواز کو جو اس کے اندر سے پیدا ہوتی ہے جب انسان کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے، تو پھر انسان اس کو دباتا رہتا ہے دباتا رہتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ خائب و خاسر اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے. لیکن جو اس آواز پہ لبیک کہتا ہے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ انسان کامیابی کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ تو ہم اپنے ایمان کا جو ہے ہمیشہ جائزہ لیتے رہیں، اور اس کا جائزہ لینے کے لیے اگر ہماری پوری زندگی کی بلکہ ہمارے دین کی سلامتی کا دارمدار ہمارے ایمان کی صحت پہ ہے، تو خود ایمان کی صحت کا دارمدار جو ہے وہ دل کی صحت کے اوپر ہے، جیسا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اِلَّا مَنَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيم، یعنی وہ آدمی جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچے گا۔ قلب سلیم کون سا ہے؟ وہ قلب، وہ دل، وہ روح جو نافرمانیوں سے اور معصیت سے بچ جائے اور اللہ کی نافرمانیوں سے داغدار نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری اور اللہ کی محبت جس دل کے اندر ہو، اللہ کے رضا کے حصول کے لیے جو دل تڑپتا رہے، جو بار بار اس کی طرف، جس کو قلب منیب کہا گیا ہے، اس کی طرف رجوع کرے، یہ قلب سلیم انسان کو حاصل ہو جائے، یہ اصلاح انسان اپنے اندر کی کر لے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے سینے کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سب کچھ درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ الا وهی القلب، آگاہ رہو کہ اس کا نام قلب ہے، دل ہے۔ تو ہمیں اپنی اس قلب کی اصلاح کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تقویٰ کیا ہے؟ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، ظاہر و باطن ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، ہر عمل کرتے ہوئے، انسان ہم تنہائی میں ہوں، کسی اجتماع کے اندر ہوں، روشنی میں ہوں، اندھیرے میں ہوں، کوئی دیکھنے والا ہو کوئی نہ ہو، کوئی پکڑنے والا ہو نہ ہو، کسی کے سامنے شرمندگی کا مسئلہ ہو یا نہ ہو، ہر حال میں اس بات کو جو ہے وہ دل اور دماغ کے اندر رچا اور بسا لینا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ہم انسان کی آنکھ کی حرکت اور اس کے دل کے بید سے بھی واقف ہیں۔ ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اس کے دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو یہ بات دل و دماغ کے اندر ہمیشہ حاضر و موجود رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بس یہی ایمان ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اس کیفیت کو ہمیشہ زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے بعد خلوص اپنے اندر پیدا کریں۔ جو عمل بھی ہم کریں، عمل تھوڑا سا ہو اور اس کے اندر خلوص ہو تو اجر کے لحاظ سے وہ بہت بڑھ جاتا ہے، لیکن بہت بڑے بڑے اعمال ہوں، پہاڑوں جیسے اعمال ہوں، صدقے اور خیرات ہوں، جہاد فی سبیل اللہ بھی ہو، لیکن اگر اس کے اندر خلوص نیت نہیں ہے، اللہ کی رضا مطلوب و مقصود نہیں ہے، تو وہ بڑے بڑے اعمال بھی جو ہے وہ راکھ کا ڈھیر ثابت ہوں گے اور ان کا کوئی اجر انسان کو نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد اتباع سنت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، قرآن و سنت کا اتباع، ہر عمل جو ہم کریں، جس طرف ہم قدم بڑھائیں، کوئی فیصلہ ہم کریں، کوئی عمل ہم کریں، دنیا داری کا ہو یا دینداری کا ہو، عبادات کا ہو یا عبادات سے ہٹ کر ہو، اس میں ہم یہ دیکھ لیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی یعنی قرآن و سنت کی رہنمائی اس معاملے میں کیا ہے۔ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، مسلم کی یہ روایت ہے، کوئی آدمی اگر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کوئی عمل کرتا ہے لیکن وہ عمل قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، فہو رد، اس کو رد کر دیا جائے گا، وہ مردود ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد اپنی اصلاح کے حوالے سے سچی توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف سچی توبہ کرو، ایسی توبہ کہ جس کے بعد تم اس برائی کی طرف واپس لوٹ کر اور پلٹ کر نہ جاؤ۔ ایسی توبہ کے لیے تین شرائط ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سابقہ گناہوں پہ آدمی نادم اور شرمندہ ہو، آئندہ پختہ عزم کرے نیکی اور بلائی کے راستے پر چلنے کا اور گناہ کو چھوڑنے کا، اور تیسرا یہ کہ معصیت ترک کر کے اطاعت کی راہ کو اختیار کرنے کا، اور چوتھی شرط اس کے لیے یہ بھی ہے کہ جس چیز سے انسان توبہ کر رہا ہے اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو پھر وہ حق اس بندے کا ادا کرے یا معاف کروائے، ورنہ صرف توبہ سے وہ گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حقوق کی ادائیگی کی کوشش انسان اپنی زندگی میں کرے۔ آج ہر آدمی اپنا حق مانگنے کے لیے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن اس بات کی بہت کم لوگوں کو فکر ہے کہ میرے اوپر جو حقوق عائد ہوتے ہیں، اللہ کے حقوق، اللہ کے دین کے حقوق، اللہ کے رسول کے حقوق، اللہ کی کتاب کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق، یہ سب حقوق ادا کرنے کی آدمی کو فکر ہونی چاہیے، اور جس کو اس بات کی فکر نہیں ہے وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن کوئی اللہ کا بندہ مجھ سے کوئی اپنا حق نہ طلب کر بیٹھے، اس لیے کہ وہ حق ادا کرنے کے لیے میرے پاس وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بڑھانے کے لیے مسلسل کوشش کرنی چاہیے، اس میں فرائض کی پابندی اور قبائر سے اجتناب، یہ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے، اور اس کے بعد بے شمار دوسرے ذرائع ہیں، دعا، توبہ، استغفار، قرآن کی تلاوت، نوافل، صدقہ، خیرات وغیرہ، ان ذرائع سے مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھاتے رہنا چاہیے، اور اس کا جائزہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں لیتے رہنا چاہیے کہ اس حوالے سے میں کل کہاں کھڑا تھا اور آج کہاں ہوں. اللہ کی کتاب قرآن مجید سے ایک مضبوط تعلق پیدا کرنا، قرآن کی تلاوت، اس کا ترجمہ، تفسیر، قرآن کا مطالعہ کرنا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا، اس کو سمجھ کر پڑھنا، اور یہ سب کچھ کس لیے ہو؟ کہ جو کچھ قرآن سے سمجھ میں آئے اس کے مطابق عمل کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے قرآن کے حرام کیے ہوئے کو اپنے لیے حلال کر لیا. اور قرآن کریم کے اندر ایمان والوں کی یہ صفت بیان کی گئی کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کا اتباع کرو. فرمایا وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ اس نور کا اتباع کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جو اس رسول کے اوپر نازل کیا گیا ہے. أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیابی حاصل کرنے والے اور فلاح پانے والے لوگ ہیں. تو قرآن کے ساتھ ایک مضبوط تعلق، اس کو اوپر غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اور اس کے حلال و حرام کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلسل اور دائمی ذکر. ذکر ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے کبھی تمہاری زبان غافل نہ ہو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا. لیکن اس میں اذکار مسنونہ کا بالخصوص التزام رکھنا، صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک مختلف اوقات کے لیے، مختلف مواقع کے لیے، مختلف کاموں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اذکار کی تعلیم دی ہے، جو وظائف سکھائے ہیں، جن دعاؤں کے کرنے کا حکم دیا ہے، ان مسنون جو ہے وہ اذکار کا التزام کرنا. اور استغفار، استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں. اور دعا اللہ تبارک و تعالی کے مومن کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتے رہنا چاہیے. اپنے اعضاء و جوارے کی حفاظت، معصیت سے اپنے آپ کو بچانا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اپنے اعضاء اور جوارے کو اللہ کی نافرمانیوں سے اور گناہوں سے بچانا. اسی طریقے سے اپنی اصلاح کے لیے علم کا حصول بہت ضروری ہے، اس لیے کہ علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جو صاحب علم ہیں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے علم کا حصول فرض کر دیا ہے. ارشاد فرمایا لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جو لوگ صاحب علم ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ کسی حالت میں بھی برابر نہیں ہو سکتے. علم ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں شیطان کے شر سے بچاتا ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچاتا ہے، اس وہ راہ دکھاتا ہے جو راہ اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک جانے والی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو مال جس کی طرف ہم ہر وقت دوڑتے ہیں اس کی حفاظت ہمیں کرنی پڑتی ہے. تو علم کا حصول یہ اپنی اصلاح کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر موت کی یاد اور فکر آخرت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے پانی لگنے سے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے گناہوں سے، معصیت سے. تو حضور سے پوچھا گیا کہ اس زنگ کو کیسے دور کیا جائے، آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت اور موت کو کثرت سے یاد کرنا. تو موت کی یاد کے ذریعے سے اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، اس میں قبروں کی زیارت بھی جو ہے وہ بڑا عبرت حاصل کرنے کے لیے اور نصیحت کے لیے بڑی مفید ہے. اسی طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ، مال کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں. صرف زکوٰۃ دے کر ہی اللہ کا حق ادا نہیں ہو جاتا، بلکہ وفی اموالم حق معلوم للسائل والمحروم، پھر ضرورت مندوں کا، محتاجوں کا اور اللہ کے دین کا جو حق ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ادا کر کے، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کو جنت کے حصول کا ذریعہ جو ہے وہ ہم بنا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخل اور ایمان دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ مال کی محبت سے دل کو پاک کرنے کے لیے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کریں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی دعوت و تبلیغ کا کام، بلائی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا اور روکنا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، وجاہد فی اللہ حق کا جہاد ہی، یہ امت مسلمہ کا ہمارا فرض منصبی ہے. اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیر امت بنایا ہے. یہ کام اپنی ساری زندگی حکمت کے ساتھ کرتے رہنا، اسی کے نتیجے میں ہم اپنی بہترین اصلاح کر سکتے ہیں اور دوسروں کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں. اور پھر صحبت صالحین اور اچھی مجالس کو اختیار کرنا کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں کی اور دینی مجالس کے اندر بیٹھنے کی مثال جو ہے وہ خوشبو کی دکان سے دی ہے یا خوشبو کی ڈبیا سے دی ہے، اور اس کے مقابلے میں برے لوگوں کی صحبت اور بری مجالس کو اختیار کرنا لوہار کی بھٹی سے اس کو تشبیہ دی ہے کہ آدمی وہاں تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر رکے گا تو یا تو اس کے کپڑے گندے ہوں گے یا اس کے جو ہے وہ اس دھوئیں سے اس کو نقصان پہنچے گا۔ اسی طرح ایک حکایت ہے کہ کسی نے مٹی کو ہاتھ میں اٹھایا اور اسے پوچھا کہ تجھ سے یہ خوشبو کیسے آ رہی ہے، تو اس نے کہا کہ میں کچھ عرصہ جو ہے وہ پھولوں کے درختوں کی صحبت میں، یعنی وہ پھولوں کا درخت تھا اور اس کے نیچے رہنے کا مجھے شرف حاصل ہوا تو اس کی وجہ سے میرے اندر بھی پھولوں کی خوشبو پیدا ہو گئی۔ اس طرح اچھی مجالس کے اندر بیٹھنے اور صالحین کی صحبت کے اندر بیٹھنے سے جو ہے انسان وہ خیر اور بلائی اس کے اندر جو ہے وہ بہتری پیدا ہوتی ہے۔ آخری بات اس حوالے سے جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ آدمی کسی نہ کسی جماعت سے اپنے آپ کو وابستہ کرے، اس لیے کہ اقامت دین کی جدوجہد انسان کے اوپر فرض عین ہے، اور اقامت دین کی جدوجہد اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آدمی کسی جماعت کا دامن جو ہے وہ مستقل طور پر نہ پکڑ لے، اور اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمی اگر سفر کے لیے نکلیں تو اپنے میں سے ایک امیر بنا لیں، اگر سفر کی جو ہے وہ عارضی حالت میں بغیر جماعت کے زندگی بسر کرنا پسند نہیں کیا گیا تو آدمی پوری زندگی بغیر کسی جماعت کے التزام کے گزار دے، یہ تو شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے فرمایا علیکم بالجماع ویاکم والفرقا، تمہیں جماعت کے ساتھ رہنے کی تاکید کی جاتی ہے اور خبردار کیا جاتا ہے کہ اختلاف اور انتشار اور افتراق کی کیفیت میں نہ رہو۔ فرمایا ید اللہ علی الجماع، جماعت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اور ترمذی اور مسند احمد کی بڑی مستند روایت ہے، ارشاد فرمایا انی آمرکم بخمسین امرانی ربی بہن، مجھے تمہیں پانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم میرے رب نے مجھے دیا ہے، جماعت، سماع و اطاعت، ہجرت اور جہاد۔ تو ان احادیث مبارکہ سے اور خود قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر، تم میں ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے اور روکے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ اور رسول کے ارشادات کو سامنے رکھ کر ہم کسی ایسی جماعت کا انتخاب کریں، اس سے اپنے آپ کو وابستہ کریں تاکہ اجتماعیت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے ہم شیطان کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں اور اپنی اصلاح کا عمل جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جاری اور ساری رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔